الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آخری سبق پہ جا پہنچے ہیں یہ ہمارا اس سورت کا سورہ یونس کا آخری رکوع ہے اور آخری سبق ہے جس کی انشاءاللہ الفاظ کے معنی اور اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کا ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے آخر میں جو مضامین چل رہے ہیں اب سورت کا یہ سورت کا جو آخری مضامین ہے اختتامی مضامین ہے اور اس کے اندر اس سے پہلے جو کفار مکہ کو قریش مکہ کو جو خطاب کیا گیا پوری سورت کے اندر قریش مکہ کو ظاہر مشرقین مکہ کو خطاب ہے اور انہیں مختلف قسم کی اسلوب سے استدلال سے مختلف طریقوں سے دعوت دی گئی ہے اور انہیں مثالیں دی گئی ہیں انہیں مختلف قسم کے استدلال ان کے کیے گئے ہیں انہیں بتایا گیا ہے انہیں سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی ہے اس دعوت کو مان لو اب یہ ساری دعوت یہ ساری تبلیغ یہ تبلیغ کا حق جو جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا اب اس کے بعد کا جو ہے ایک آخری پیغام انہیں دیا جا رہا ہے اور وہ پیغام اب اس پہ اس کے اندر انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اس کے اندر پوشیدہ ہے فرمایا کل ان ضرو ہے ظاہر کہ جب اکٹھا لکھا جائے گا تو کل ان ضرو جو ہے لکھا جائے گا کل آپ فرما دیجئے ان ضرو آپ دیکھو نظر کیجئے غور کرو یعنی غور و فکر کے ساتھ جو ہے جس پہ جس چیز پہ بھی غور و فکر کیا جائے تو پھر اسے دیکھنے کے معنوں میں ویسے تو یہ نظر دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ ذرا دیکھو تو لیکن اس سے مراد ہوتا ہے غور سے دیکھو غور کرو اس بات پہ تو یہ وہی یہاں بھی وہی مراد ذرا غور کرو اس بات پہ ماذا السماوات والا ما جو ذا ماذا یعنی والا ہوتا ہے جو بھی ہے یعنی السماوات آسمانوں میں والا زمین میں جو بھی زمینوں میں آسمانوں پہ آسمانوں میں ہے ان پہ غور کرو یعنی یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وما تغنی یہ اغنا سے اغنا یغنی ہے اور تغنی جو ہے سیکنڈ پرسن والا وما تغنی اور تمہارے اور کام نہیں آتی بلکہ یہ جو ہے یہ فیمنن کی وجہ سے جو ہے یہ پہلا تا ہے فیمنن کا ماضی کا سوری مونس کا کہ کوئی جو چیزیں ہیں ظاہر ان چیزوں کی کوئی بتائی گئی ہے وہ چیزیں مونس ہیں وما تغنی اور کام نہیں آتی اغنا یغنی کام آنا فائدہ دینا کسی چیز پہ یعنی اغنا یغنی اب دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو اتنا چیزیں ہوں کہ وہ اگر کسی کا محتاج نہ ہو تو اس کے لیے وہ کفایت کر جاتی ہیں چیزیں ظاہر تو یہی وہ معنی ہے اسی وجہ سے جو ہے غنی کے معنی ہوتے ہیں امیر کے کیے جاتے ہیں یا مالدار کے کیے جاتے ہیں یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو اسی سے کفایت کر جانے کے معنوں میں آتا ہے یعنی کفایت نہیں کریں گی کام نہیں آئیں گی الآیات و نشانیاں جتنی بھی نشانیاں ہیں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ کام نہیں آئیں گی ون نظر اور یہ نظر جو ہے نظیر کی جمع ہے نظیر کے ویسے تو نظیر کے معنی جو ہے آیات آیت کی جمع نظر نظیر کی جمع نظر نظیر کے معنی ڈرانے والے نظیر جو ہے وہ بشیر بشارت دینے والا نذیر ڈرانے والا خبردار کرنے والا اس کی جمع نذر ہے اس وجہ سے پھر یہاں پہ ترجمے میں تنبیہات کر دیا جاتا ہے یہ ڈراوے یعنی کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈراوے یہ اس لیے کہ پیغمبر جو آتے ہیں جو ڈرانے والے آتے ہیں نذیر جو ہوتے ہیں ان کو کیا چیز لے کے آتے ہیں تنبیہات لے کے آتے ہیں ڈراوے لے کے آتے ہیں خبرداری کا سامان لے کے آتے ہیں تو آپ یہ پھر ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کس کے کام نہیں آتی نشانیاں کچھ لوگوں کے آگے ذکر کیا گیا کچھ لوگوں کے جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی ہیں وہ ساری بھی کام ان کے نہیں آتی پیغمبروں کی تنبیہات ان کے ڈراوے ان کی خبرداریاں بھی ان کے کام نہیں آتی ظاہر ہے آگے بات بتائی گئی ہے پوری کہ وہ اپنے آپ کو خود جو ہے ظاہر ہے شٹ ڈاؤن دے ساؤتھ کہ وہ بالکل اپنے ذہن غور و فکر نہیں کرتے ذہن کو بند کر لیتے ہیں تو ظاہر ان کے کام نہیں آتی یہ بات بتائی گئی ہے वो पहले मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि जो है इस फिक्रे को समझने में आसानी हो। मैं कि किफायत नहीं करती, काम नहीं आती, अल्लाह ताला की निशानियां जो फैली हुई है कायनात में और उसने जो डरावे भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, उनकी तंबीहात काम नहीं आती। अन कौमिन, उस कौम से, उस कौम को, जाहिर मुराद उस कौम को, ला यूमिनून, जो ईमान लाने वाले नहीं है, जो ईमान लाने वाले नहीं है, फिर उनके लिए ये चीजें कुछ कोई बेमानी है सारी की सारी। वैसे तो इंसान थोड़ा सा गौर व फिक्र करे कायनात के निशानियों पे और रसूलों पे, रसूलों की दावत के ऊपर, तो फिर जो है वो उस पे ईमान ले आएगा और फिर जो है वो जाहिर उस रास्ते पे चल पड़ेगा जिस रास्ते से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है, तो वो उसके गोए काम आ जाएंगी। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके गोए काम नहीं है। तो हल, तो क्या, तो पस क्या, और हल जो है आप देखेंगे कुछ लोगों ने नहीं का तर्जमा भी किया, क्योंकि हल जो है नफी के मानों में भी कभी कभार रेयरली इस्तेमाल होता है, और पीछे भी एक एग्जाम्पल इसी सूरत के अंदर भी आई है, उसमें भी हल नफी के मानों में आया है। तो ये तर्जमा भी हो सकता है, तो क्या यंतज़िरूना, तो पस क्या वो इंतजार करते हैं, इल्ला सिवाय उस चीज के, या फिर जो है इसका तर्जमा ये भी हो सकता है कि नहीं वो इंतजार करते मगर उस चीज का, सिवाय उस चीज का। यानी दोनों सूरतों में बात एक ही है की गई है, तर्जमे दो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ज्यादातर मुतर्जमीन ने तर्जमा नफी के हिसाब से किया है कि वो इंतजार नहीं करते सिवाय उस चीज के, एक चीज के, अब जो वो अब तक उन तक पहुंच जाए तो वो चीज है जिसका शायद वो इंतजार कर रहे हैं, या फिर जो है कि क्या वो लोग इंतजार कर रहे हैं सिवाय उस चीज के, एक उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये यंतज़िरूना इंतज़रा है, इंतजार करना, ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। और बाकी ये सारे उर्दू, ऊपर के सारे अल्फाज उर्दू में, गना, अगना, इगना, ये भी इस्तेमाल होते हैं, गनी भी इस्तेमाल होता है, नुजुर, नजीर, बाकी भी यंतज़िरूना इंतजार करना। मिसल अज्जामिल्लदीन, मिसल, मिसल आपको पता है मिसाल के, जहां भी मिसल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में वहां पे आप तर्जमा मिसाल कर सकते हैं। नहीं तो क्या उन लोगों का इंतजार, उन लोगों की जो है ये लोग क्या इंतजार कर रहे हैं उस एक चीज का जो मानद है, अय्यामिल्लदीना, या उन लोगों के दिनों की मानद, अय्यामिल्लदीना। अच्छा ये इस पे जरा तवज्जो रखें, ये जो जगह है ये तर्जमे में थोड़ी सी आपको, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी तर्जमे में, सिवाय उसके मिसाल उसके, उन लोगों के दिनों की मिसाल, और जाहिर है दिनों की मिसाल जाहिर है क्योंकि अब एक जो है वो मिसाल दी गई है बुरे लोगों की जिनको अजाब हुआ है, तो वो मिसाल जो दिन जो है वो बुरे दिन है उनके लिए। अच्छा ये जो इस पे मैं इसको पूरा नहीं कर सका, अजाम का आम मानी तो यौम की जमा आपको पता है दिन से मुराद होती है, लेकिन अरब जो लोग थे वो अजाम को जो है ये जंगों की जो जंगें होती थी उनको भी अजाम कहते थे, और जंगों की जो तारीख होती थी उनको भी अजाम कहते थे। तो उस हवाले से जो है वो एक तो अजाम को उन मानों में इस्तेमाल करते थे जंगों और जंगों की तारीख के हवाले से, दूसरा एक और भी है इसी मानी के अंदर, इसी यानी नस्बत से, इन्हीं मानों की नस्बत से कुरान मजीद में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ अजामिल्लाह, अल्लाह ताला के अजाम, और हम पीछे जो पढ़ते चले आ रहे हैं यानी ये एक तस्कीर जो है कुरान की, पांच तस्कीरें, कुरान के पांच मजामीन है, उनमें से एक ये जो अलामा हजरत शाहवलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि कुरान के पांच बुनियादी मजमून है, तो एक मजमून जो है वो तज़कीर बे अय्यामिल्लाह है, इस पर हम बात करते रहते हैं अक्सर औकात, वो अल्लाह ताला के उन दिनों की हवाले से तज़कीर जिन दिनों में अल्लाह ताला ने कौमों को हलाक किया, तो वो भी अय्यामिल्लाह अल्लाह के दिन कहलाते हैं। जाहिर है ये एक दिन ये होता है 24 आवर का जो है, ये भी अजाम है, ये भी जौम है, इसकी जमा जाम है। फिर वो दिन जिनमें कोई जंगी हुई है, फिर वो दिन जिन दिनों में अल्लाह ताला ने कौमों को हलाक किया है उनको भी अल्लाह ताला ने अपने दिनों से ताबीर फरमाया अय्यामिल्लाह। तो शाहबलीउल्लाह रहमतुल्लाह फरमाया कि कुरान का ये एक मुस्तकिल मजमून है कि अल्लाह ताला ने लोगों की तज़कीर की है, लोगों को याद दहानी करवाई है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने कौमों को हलाक फरमाया, हलाक किया है अल्लाह ताला ने कौमों को जब उन्होंने इनकार किया, जब उन्होंने रसूलों को छुटलाया। तो ये एक मुस्तकिल मजमून है कुरान मजीद का, इस मजमून को कहा है उन्होंने کہ یہ ہے تذکیر بے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر. اب امید ہے کہ ایام کا لفظ، اگر جس میں اور بھی اس کے ایک دو معنی ہیں وہ مجھے ٹائم ملا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گا. یہ جو ہے ان ایام کا جو ہے، تو یہاں پہ وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ برے کا لفظ بریکٹ کے اندر ہے، یہ کیوں استعمال ہوا ہے. مثل ایام ان لوگوں کی مثال، جیسے ان لوگوں کی برے دنوں کی مثال، یا ان برے دنوں کی طرح جن لوگوں جو پیچھے گزرے ہیں پہلے، ظاہر آگے بتایا گیا فلو فلو مین گزرنا، من قبل ہم اس سے پہلے، اس سے پہلے جو گزر. اچھا یہ جو فلو ہے یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں خالی اور خلا جس سے نکلے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے. خلا یخلو کلون و خلا ان، دیکھیں وہی ہے، یہ خلو خالی ہونا. اس سے اردو میں کون سا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ خلوت. جب انسان خالی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو اسی کو خلوت کہتے ہیں، وہ خلو ہے اردو میں، اسے عربی میں اس کو خلوون کہتے ہیں. اور خلا جو ہوتا ہے کوئی چیز، جب کوئی چیز نہ ہو وہاں پہ تب بھی جو ہے اسے، چونکہ یہ جو اردو میں لفظ خلا اسپیس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ہوا نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا نام خلا رکھ دیا. تو خلا یا خلو خلوون خلان، دونوں خالی ہونا، گزرنا، تنہا ہونا، یہ سارے معنی اس میں. تو خلو من قبلہم، اردو قرآن مجید میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے پہلے گزر جانے والی قوموں کے بارے میں. فرمایا کہ یہ لوگ، پھر یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، کیا انتظار کر رہے ہیں ان برے دنوں کا، جیسے ان برے دن، جیسے ان سے پہلے والے لوگ جو تھے ان کے برے دن ان پہ آئے ہیں، اور وہ برے دنوں سے مراد وہی ہیں جب ان کے عذاب ہے. تو گویا مثال کیا مراد ہے کہ کیا یہ ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں پہلی قوموں کی طرح جب ان پہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مراد ہے. تو اس لیے اس مقام تھوڑا سا ترجمے کے لحاظ سے، تھوڑا یہ عربی کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اردو میں چونکہ ہم اس طریقے سے بات کو بیان نہیں کرتے، کہ اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑے بعضوں کا کچھ ایسی ترکیبات ہوتی ہیں جو ہمیں اردو میں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. قل، آپ فرما دیجئے، فانتظروا، پس انتظروا، تم انتظار کرو، وہی انتظروا یہ امر کا پہلے امر ہے، امپیریٹو ہے، پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معاکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین، منتظرین وہی ہے، منتظر منتظر انتظار کرنے والا، منتظرین اس کی جمع، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم پھر، ننجی رسلنا، ننجی، پہلا نون پیش نو جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ جو ہے ضمیر ہے یہ، دیکھیں. اور آگے لفظ ہے نجی، جو نجا، جو نجی، نجات دینا. تو پھر پہلا نون پیش نو ہم والا ہے، فرسٹ پرسن پلورل. تو پھر اس طریقے سے پھر ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، رسلنا، اپنے رسولوں کو، اپنے رسولوں کو پھر ہم بچا لیتے ہیں، نجا یونجی تنجیے تنجاد. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، کذالک، اسی طرح. اور فرمایا یہ، یعنی یہ کذالک جو کذالک میں معروف معنی ہے اس طرح، اسی طرح، لیکن اس کے معنی یہاں پہ اسی طرح ہوتا آیا ہے تاریخ کے اندر اس سے پہلے. حق نہ لینا، یہ حق ہے ہمارے اوپر، اللہ جو ہے اللہ نہ ہے یہ لینا، حق ہمارے اوپر یہ حق ہے، یعنی ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے. اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم کوئی اور جو ہے اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض اور حق اور لازم اور واجب نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود جو ہے فرماتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. ننجل مؤمنین، ننجل وہی وہ پھر آ گیا ہے، یہ یہاں پہ اوپر جو تھا یہ سیکنڈ فارم آف دا سیکنڈ فارم آف دا ورب جو تھی، یہ جو ہے فورتھ فارم آف دا ورب، انجا ینجی، انجا ان. تو ننجل مؤمنین، اچھا یہ فرمایا کہ ہم پھر اسی طرح بچا لیں گے یا بچا لیتے ہیں مومنین، ایمان والوں کو، اسی طرح یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بطور اصول، قانون اور سنت کے طور پہ بات کو جو ہے بتایا ہے. اور یہ جو لفظ ہے یہ ظاہر ٹیکنیکل بات ہے، لیکن اگر آپ کو علم بھی ہونی چاہیے، یہ جو ننجی ہے یہ ظاہر ہے یہ ننجی تھا، اس کے جیم کے بعد جو ہے یہ جا بھی تھا. یہاں پہ جمع متکلم کا صیغہ، हम बचा लेते हैं, नुनज जी, तो जीम जो या जो है वो यहाँ से हजफ कर दिया गया, गिर गया है। लेकिन जो उलमाए लुगत है, जो उलमाए जो सरफ नहाव है, उन्होंने ये आवाज यहाँ बताई है कि किसी कायदे के तहत यहाँ पे या नहीं गिरा। ये कुरान की मखसूस इमला है, कुरान को इसी तरह लिखा गया है हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मुसहफ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह जो इसकी इमला करवाई है, तो सहाबा किराम ने इसको इसी तरह लिखा है, इसी तरह लिखा जा रहा है। और वजह यह है इसकी के जो है वो अगर जी अगर या जो है साथ लिखा भी हो तो जाहिर है मिलाने की वजह से तो वो जो है वो भी वहां पे साकिन हो जाएगा, नजिल मुमिनीन ही पढ़ा जाएगा, यानी पढ़ने में और मानी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ये कुरान की मखसूस इमला है जो जो जिस तरह लिखी जाती है, इसके तर्जुमा पढ़ देंगे।
इनसे कहो जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोल कर देखो, और जो लोग ईमान लाना ही नहीं चाहते उनके लिए निशानियां और तंबीहें आखिर क्या मुफीद हो सकती हैं। अब ये लोग इसके सिवा और किस चीज के मुंतजर हैं कि वही बुरे दिन देखें जो इनसे पहले गुजरे हुए लोग देख चुके हैं। इनसे कहो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ, फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। हमारा यही तरीका है, हम पर ये हक है कि मोमिनीन को बचा लें।
अजीज बहन और भाई, ये तर्जमा आपके सामने है, आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, देखें कि अब ये कुरान ये चूंकि यहाँ पे आखिरी रुकू से पहला रुकू जो खत्म हो रहा है तो ये नहीं सूरत का इख्तिताम है ये। अब देख ले कि जो पहली सूरत सारे सारे हमने अब तक 10 रुकू जो है कुरान मजीद के 100 आयात हमने पढ़ ली है 102, तो आप देख लें कि जो पहले कुरान मजीद के सूरत के अंदर जो पहले अंदाज था बयान का, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इस्तदलाल है, बहुत ज्यादा उसमें जो है उसलूब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के उसलूब में जो है वो बातें बताई गई हैं, दलीलें दी गई हैं, अकली कौली नकली तारीखी कौनो मकान से कायनात से रोजमर्रा की जिंदगी से हर तरीके से समझाया गया। लेकिन अब वो सारी बातें नहीं है, अब वो सारी बातें बता दी गई, अब तो जो है नतीजा बताया जा रहा है कि देखो ये वो बात है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो जो है इस तरीके से ये होगा। और बताया गया कि आखिर तुम जरा ये निशानियों पे गौर क्यों नहीं करते, अगर इस वजह से कि ये जो लोग इनकार करने वाले, तो मैं कि अगर कायनात के अंदर जो निशानियां फैली हुई अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियां दी सारी, इसमें भी जिक्र आया, दूसरी सूरतों में भी जिक्र आया, जो ईमान लाने वाले जो इनकार करने वाले जिद हरदर्मी और अनाथ पे जो कायम है उनको किसी किस्म की निशानी काम नहीं आएंगी, तो उनका जो है फिर जो है मामला उनका ऐसे ही होगा जैसे दूसरी कौमों के साथ, जिनको डायरेक्टली बात बता दी गई है नताइज की जो है बात बताई गई है। तो ये उसलूब का फर्क है, और ये आप इस हवाले से इसको भी जान लें कि जो सूरतों के जो इब्तिदा है, जो सूरतों की इब्तिदा है तमाम सूरतों की, यानी और जो सूरतों के इख्तिताम है ये सारे के सारे, यानी शुरू और ख्वातीन मीम के साथ नून के साथ नहीं, ख्वातीन इख्तिताम जो है सूरतों के और सूरतों के जो शुरू है इब्तिदा है जो सूरतों की, वो इसी तरह पावरफुल मैसेजेस हैं। और आमतौर पर जिस तरीके से सूरत इब्तिदा में बहुत पावरफुल मैसेज से शुरू होती है, इसी तरह सूरत इख्तिताम भी बहुत पावरफुल मैसेज के साथ होता है। आप देखेंगे कि ये मैसेज आगे हम अभी देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि ये कितना पावरफुल मैसेज यहाँ पे इन आयात के अंदर जो है वो बयान किया गया है। अब मोजात के मुतालबों का जवाब दिया गया है जो वो बार बार जो है वो करते थे मुशरिकीन मक्का, जो है वो जैसे पहली कौमों के ऊपर जो है अजाब आए और उन्होंने जो है मुतालबे किए थे रसूलों से जो है मोजों के, तो इसी तरीके से ये भी नबी रसूल से बार बार मुतालबा करते थे कि हमारे सामने कोई ऐसा बिल्कुल ले आए चीजें जैसे हमारी जबानें जो है वो बंद हो जाएं और हम जो है हमारे दिल जो तस्लीम कर लें और जो है वो कोई ऐसा सामने चीज आ जाए। अब इस उनके इस मुतालबे का आखिरी और कतई जवाब दिया गया है और उन्होंने बता दिया कि अगर तुम्हारे अंदर हक की तलब है और हक को जो है तुम्हारे अंदर कोई थोड़ी सी भी आमादगी मौजूद है तो बेहद हिसाब निशानियां जमीन और आसमान में हर तरफ फैली हैं, इनका जिक्र इस सूरत के अंदर भी हो चुका और इससे पहले भी हो चुका, تو پھر تمہیں اس پیغام کے اوپر اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لیے تو یہی جو ہے وہ کافی ہیں چیزیں. اسلام نے تو بلکہ دوسرے مذاہب کے برعکس جہاں پہ جو ہے وہ ایمان کو عقل کے بالکل منافی چیز سمجھا جاتا ہے, اسلام نے تو خود قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو آفاق میں غور و فکر کی خود دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرتے رہو اس کائنات کے اندر, اس پوری صحیفہ کائنات کو غور سے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہر طرف اس کا ایک ایک بلکہ اس کے ایک ایک کائنات کا ایک ایک چیز اور اس کے پوری زمین کے اوپر جو درخت ہے اس کا ایک ایک پتہ تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں اور وہ اس کا جو ہے وہ پتہ اللہ تعالیٰ کا دے رہا ہے قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اور اس کے جو ہے تمہارے اپنے اندر اور تمہارے آفاق کے اندر پوری کائنات کے اندر ہر جگہ پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ قائم ہونے والے بے شمار اور انگرد دلائل جو ہے تمہیں دکھائی دیں گے اگر تم ذرا برابر ان پہ غور کرو. تو پھر انہوں نے کہ جس آنکھ میں بصیرت ہے اور دل میں قبولیت کا مادہ ہے اس کے لیے تو کائنات کا ایک ایک ورق جو ہے وہ درس نصیحت ہے اور در عبرت ہے, لیکن جو جن دلوں میں کوئی نور باقی نہیں رہا, کوئی بصیرت نہیں ہے جن کی, اور جو آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز بھی روشنی کا سامان میسر نہیں کر سکتی. اور وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ بڑے سے بڑے معجزے بھی دیکھ کر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دکھائے تو ان کو دیکھ کر تو پھر جو ہے لوگ یہ لوگ جو ہیں وہی کہیں گے جو اس وقت فرعون اس کی قوموں نے کہا تھا کہ یہ تو سری جادوگری ہے, تو ان کے لیے پھر کون سا معجزہ مفید ہو سکتا ہے. تو پھر یہ تو جو ہے ان کو جو جس طرز عمل پہ اور جس راہ پہ وہ گامزن ہے وہ تو سراسر ہلاکت کا جو ہے وہ گھڑے کا راستہ ہے جس کے اندر یہ جا رہے ہیں. یہ بات یہاں فرمائیے کہ ان کے لیے کیا چیز وما تغنی الآیا, آپ ان کو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں مفید ہو سکتی جب انہوں نے خود اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنی آنکھیں خود جو ہے وہ بند کر دی ہیں. اب یہ محرون بصیرت کا ایک نوحہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ایمان کے اسباب سے محروم ہو جانے کے بعد کی وجہ سے پھر جو ہے یہ لوگوں کو اب براہ راست کے ظاہر انہوں نے ہدایت کے سامان سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے, اب جو ہے پھر ان کے اوپر صریحاً صاف ایک مورد عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. اب فرمایا گیا کہ یہ کائنات کی کسی نشانی سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, اب جو ہے یہ تو اسی کا انتظار کر رہے ہیں اسی عذاب کا جو اس سے پہلے بہت ساری قوموں مذہب قوموں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر چکا ہے. اور اگر ان فرمایا کہ اگر تمہارے حالات بھی یہی رہے تو پھر ظاہر ہے تم بھی جو ہے وہ انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں جو ہے, اس لیے کہ جو لوگ بھی ایمان لانے کے اسباب سے پھر ہاتھ دھو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور انبیاء علیہ السلام کے جو تنبیہات ہیں ان سے متاثر نہ ہوں تو ان کو تو پھر تحس نحس کرنے والا جو عذاب استیصال ہے وہ تو پھر ان کے لیے تو ایک ہی چیز وہی باقی رہ جاتی ہے. انہیں کہا گیا کہ اگر تمہیں یہی حالات ہے اور ایسی عذاب کا تم انتظار ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کر رہا ہوں, میں تمہیں کوئی اس کی دوسری تاریخ تو نہیں دے سکتا, وقت نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کا کام ہے. تو لیکن تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارا راستہ تمہارا طرز عمل وہی ہے جو اس سے پہلے مہذب قوموں کا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ناقابل تغیر سنت کا ذکر فرمایا ہے, اس نے نافرمانوں کو لپیٹ میں لے لینے والے عذاب استحصال سے جو ہے ہمیشہ ایمان والوں کو الگ کر کے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں نجات دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے اوپر اہل ایمان کا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ہمراہ جو اہل ایمان تھے ان کو ایک تسلی بھی دی گئی ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے ہم نے جو ہے اسی طرح نزول عذاب کے وقت اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے بچا دیا. اب یہ پورا رکوع جو ہے یہ 93 سے آیت 93 سے لے کر 103 تک, اس میں اگر تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں, ہمیں فرعون کی نابودی کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اچھی سرزمین پاکیزہ نعمتیں اور طیب رزق مہیا کیا, فرمایا کہ دعوت اللہ کے انکار پر مکذبین پر بڑا سخت عتاب نازل ہوا ہے اور انہیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد بھی جو درمیان میں بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے ان کی قوموں نے جھٹلایا جس کے نتیجے میں پھر ان کا ہلاک وہ ہو گئے, یہ انہیں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلانا اور جھٹلانے والوں کا مولک عذاب میں گرفتار ہونا, اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے طور پہ اس کو جو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی توبہ اور ایمان کو قبول کر لیا اور ان سے مہلک عذاب کو ٹال دیا. ایک استثناء کے طور پر اسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی قوم بچی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے قوم یونس تھی, اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی اور ایمان لیا. یہ بھی بتایا کہ جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو ہرگز مطلوب نہیں ہے, اپنی مرضی سے اور اپنے غور و تدبر کے بعد انسان جو ایمان جو ہے قبول کرے اس کی جو ہے وہ ویلیو ہے اور اس کی جو ہے ظاہر ہے قیمت ہے, قدر و قیمت ہے. ہدایت و ضلالت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان و ہدایت کی راہ میں کوئی آپ رکاوٹ نہیں ڈالتا. انسان کا اناد اور اس کی ادھرمی اس کی محرومی کا اصل سبب ہوتا ہے. پھر میں ایک انسان باختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کام کو انجام دینے یا اس سے انتخاب کرنے پر قادر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود تو کسی نہیں کرتا, کسی کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا, لیکن یہ بھی یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اذن نہ ہو پھر کوئی جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ بات بھی بتائی ہے جو لوگ ایمان لانے کے اسباب سے ہاتھ دھو بیٹھے اور آیات الہی اور انبیاء کی تنبیہ سے متاثر نہ ہوں تو پھر وہ عذاب استحصار کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہ اس رکوع کا جو خلاصہ تھا. فرمایا قل یا ایھا الناس, اے لوگوں, تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا. سورت کا آخر ہے, یہ جنرلائزیشن ہے لیکن ظاہر ہے خطاب تو مخاطبین اول ہی ہے, قریش مکہ اور مشرکین مکہ ہے. ان کن تم, اگر تم ہو, فی شک, ان کسی شک میں. شک کا ہم پچھلے جو جتنے معنی تھے شک کے شیڈز ہیں وہ سارے ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. من دینی, میرے دین کے حوالے سے, میرے دین کے متعلق, میرے دین ہے یہ جو جس پہ میں قائم ہوں, جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں, اس کے متعلق تمہیں کوئی شک ہے تو پھر میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں. فلا, پس نہیں, عبد اللہ, عبد اللہ دینا, پس میں نہیں پھر عبادت کرتا, عبدو عبدو میں عبادت کرتا, اللہ دینا ان کی جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, ولیکن بلکہ عبد اللہ, میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں, الذی جو یتوفاکم, جو تمہیں وفات دیتا ہے. اصل میں لفظ وفات دینا, یتوفا جو ہے یہ تو وفا سے ہے لفظ جو ہے, اس کے معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا. اس کے مجازی معنی ہوتا ہے, حقیقی, یہ حقیقی معنی ہے, یہ جان لے اس لفظ کو بہت اچھا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ قادیانی اس لفظ کو جو ہے وہ بھی اپنے حق میں استعمال بھی کرتے ہیں اور وہ مجازی معنی صرف لیتے ہیں, حقیقی معنی نہیں لیتے. حقیقی معنی ہے پورا پورا لے لینا, اور اس میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں لے لیتا ہے تمہاری روحوں کو رات کو اور پھر جو ہے کسی کو لوٹا دیتا ہے, کسی کو رکھ لیتا ہے تو پھر وہ جو وفات ہو جاتی ہے, ان موت دیتا ہے ان کو. مجازی معنی موت دینا ہے لیکن حقیقی معنی پورا پورا لے لینا ہے. توفا, جو توفا, توفین, یہ باب تفاول ہے, پورا پورا لینا, موت دینا, یعنی وہ ہے. وہ عمر تو, اور مجھے امر, مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اکونا, کہ میں ہو جاؤں. یہ کان یکون کونن, یہ کم لفظ ہم اس کو پڑھا لیکن یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کان اکونا, یکونا, یکوننا, تکوننا, یہ سارے کانا, یہ سارے لفظ اسی سے نکلے ہوئے ہیں. اس کے یہ اس کا جو مادہ ہے تاف واو نون ہے, کون جیسے ہوتا ہے تو پھر اس میں بہت سارے مکان, تکوین, کائنات, مکین, تمکن, تمکین, یہ سارے لفظ سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے جو ہے جس سے اردو بہت سارے نکلے ہیں. معنی اکونت, میں ہو جاؤں, من المومنین, ایمان لانے والوں میں سے. وانا کم, اور مجھے یہ بھی حکم دیا, واو جو ہے یہ مغائرت کا ہے, غیر, یعنی ایک بات تو یہ مجھے عمر تو, اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہو کہ میں سے ہو جاؤں. وہ ان, اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اکم, میں قائم ہو جاؤں, وجہ کا, اپنے چہرے کو قائم رکھوں, اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں, قائم رکھوں. اقامہ کا مطلب ہوتا ہے اقامہ حکم, اقامتن, سیدھا رکھنا, سیدھا کرنا, قائم رکھنا, قائم کرنا, یہ معنی اس کے ہوتے ہیں کہ میں اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں, بالکل چہرے کو قائم رکھوں. ظاہر ہے کس چیز پہ, لدین, دین کے اوپر, دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں, استقامت دکھاؤں, حنیفہ, یکسو ہو کر, بالکل. اچھا, یہ جو لفظ ہے یکسو, یہ حنیف ہے, یہ تو آپ کہیں کہ ان آیات کے اندر یا پورے اس آخری رکوع کے اندر, پورے اس جو ہے جو پورے کا پورا جو ہے ڈسکورس ہے, اس میں سب سے اہم لفظ یہی آ رہا ہے. حنیف کا مطلب ہے, حنفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھے راستے چھوڑ کر سیدھا رفتار کرے, یعنی بے شمار پگڈنڈیاں ہیں ادھر ادھر کی ساری, ان کو چھوڑ کر ایک سیدھی شرح پہ سیدھا چلنا, یہ حنفہ ہے. حنفہ, یا حنفن, اسی سے پھر لفظ حنیف جو اس کی صفت مشبہ ہے جس کے اندر ہمیشہ یہ صفت ہو, جو ہمیشہ اس صفت کا حامل ہو کہ وہ تمام راستوں کو چھوڑ کے ایک ہی راستے پہ چلنے والا ہو, یعنی وہ مائل بحق ہو, حقیقت کی طرف رجحان اور میلان ہو اس کا, ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا ہو جانے والا, اللہ کی طرف لو لگانے والا, اللہ کی طرف کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے اوپر چلنے والا ہمیشہ کے لیے, اور کبھی اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کبھی اسے ہٹ جائے, وہ حنیف ہے. اسی وجہ سے اس کے معنی بالکل یکسو ہے وہ اسی کے اوپر, کوئی چیز نہ وہ اس کو خیال آتا ہے کہ میں کسی اور راستے پہ چلوں اور نہ وہ اس پہ چلتا ہے اور نہ اس کے چلنے کا امکان ہے. تو جو شخص جو ہے جو حنیف ہے یکسو ہے بالکل وہ اس کے اوپر. اس لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں بھی جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اسی لفظ کے ذریعے سے ذکر آیا ہے. اسی کو جو ہے دین حنیف کہا جاتا رہا, اسلام کا نام بھی دین حنیف ہی ہے کہ بالکل یکسو ہو جانا تمام چیزوں سے, کٹ کے صرف محض اللہ کی طرف اللہ کے ہو جانا, اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ اپنا کنیکشن اسے جو استوار کر لینا اور باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا اس کے مقابلے کے اندر, اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کا جو ہو جانا یہ حنیف ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے, اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی زیادہ تشریح کر دی کہ ظاہر ہے اس آگے جو ہے اس کے لیے جو اس کی تشریح ہے وہ اس میں یہ سارے معنی آتے ہیں. ولا تکونن, اور تم ہرگز نہ ہو جاؤ, اور ہرگز نہ ہو, اور ہرگز کہاں سے معنی پائے جاتے ہیں, جو تکونا کے بعد نون مشددہ لگا ہے, جو یہ نون تاکیدہ, یہ نون تاکید ہے, نون ثقیلہ ہے, نون جو ہے مشددہ بھی سے کہتے ہیں, من المشرکین مشرکین میں سے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا, بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں, اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے, اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو.
یہ دو دفعہ یہاں پہ فرمایا گیا اور دو دفعہ ظاہر ہے اس وجہ سے ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو, یہاں پہ یہ تاکید ہے بہت زیادہ, یعنی یہ لفظ تاکید کا آیا ہے تکوننا. اچھا آپ عزیز بہنوں اور بھائی آپ دیکھیں یہ کہ یہ پوری بنی نوع انسان کو خطاب ہے. ظاہر ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کے اندر بہت زیادہ بلاغت ہے. یہ تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا, لیکن یقینی طور پر جہاں جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو پہلے اس کے مخاطبین وہی تھے مشرکین مکہ, تو اول درجے میں انہیں کو خطاب ہے, لیکن یہ تمام لوگوں تمام انسانوں کو خطاب ہے. اور میرے عزیز بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خطاب جو ہے کلوایا جا رہا ہے. قل, آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو, مجھے اور آپ کو یہ پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں, پروناؤنس کر رہے ہیں, یہ جو ہے جان لینا چاہیے کہ لوگوں, یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اعلان فرما رہے ہیں. آپ بھی اسی بات کو جو ہے پکڑ لو, اسی بات کو جان لو, اسی بات کا اعلان کر لو, اسی بات کے اوپر قائم ہو جاؤ جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں اور جو بات آپ اعلان فرما رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو اختتام سور ہیں, سورتوں کے جو اختتام ہیں, یہ بہت ہی پاورفل ہیں, اور خاص طور مکی سورتوں کے جو اختتام ہیں بہت ہی پاورفل ہے. اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم مقام ہے قرآن مجید کا, یہ والا بھی آخری فیصلہ کن اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ مضمون ہے جیسے میں نے کہا کہ اس سورت کا آغاز بھی جو ہے وہ اسی مضمون سے ہوا تھا, اور اب سورت کا اختتام بھی اسی مضمون سے آ رہا ہے. ابتدائے سورت سے لے کر آخر تک اب جہاں پر جتنے کے سارے مضامین آئے وہ اصول دین کے مباحث تھے, یعنی جن میں حقیقت مسائل توحید رسالت آیا ہے, قیامت اور آخرت ہے, حشر و نشر ہے, جزا و سزا ہے, ظاہر ایمانیات ثلاثہ جو ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پہ, اور ان کے دلائل ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے, یہ بات جو بتائی جائے گی. اب اس سورت کے پہلے رکوع میں کیا تھا, وہاں بھی مشرکین کے بعض اعتراضات کے جواب دیا گیا تھا, اور ان کی حماقتوں کے حوالے سے انہیں جو ہے وہ ان کا یعنی ان کی تصریح کی گئی تھی, ان کی وضاحت کی گئی تھی, اور انہیں جو ہے توحید کی خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی. یعنی تمہیں ہر اس کی بندی گئی کرو، یہ چیزیں جو تم سارے اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم مانتے تو ہو اللہ کو، لیکن یہ سارے اس کی جو ہے یہ کرپٹڈ قسم کا اور پولوٹیڈ قسم کا تمہارا جو عقیدہ ہے کہ یہ لوگ بھی اور دوسرے بھی اور یہ بت بھی اور ہمارے یہ بزرگ بھی اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کی خدائی میں شریک ہیں اور اس کی جو ہے وہ کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ دنیا کو چلا رہا ہے. تو خالص ان کو چھوڑ کے خالص بندگی کی دعوت دی گئی. اب اس آخری رکوع میں بھی یہاں پہ تمام عقائد کے لیے توحید کو بنیاد بنائی دعوت دی گئی، یعنی کہ توحید کو جو ہے بنیاد بناؤ، اور اس پہ پھر اعتراضات جو ہیں ان کے جواب دینے، اور اس کے پہ جو پیدا ہونے والے جو باز گوشے ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اسی مضمون کا جو ہے خلاصہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے، وہی مضمون جو سورت کے بالکل ابتدا میں تھا. لیکن ایک فرق ہے کہ وہاں پہ ایک تعارف تھا اور وہاں پہ ایک جو ہے ان کو دعوت دی گئی تھی، یہاں پہ تیور جو ہے بہت تیکھے ہیں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں. اب دیکھیے ایک سورت کے اندر یہ جو آیت ہے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عابد کا لفظ ہے، تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر میں اس کی عبادت نہیں کرتا، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ، میں اس کی بات کرتا ہوں. ایک آیت کریمہ کے اندر تین مرتبہ عبادت کا لفظ آیا ہے. اب یہ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مثبت کوششیں جو آپ نے فرمائی اس دوران تک، ان کے جواب میں قوم کا جو منفی طرز عمل، ان کی حد سے بڑی ہوئی اذیت رسانیاں، دعوت اور ہدایت کے معاملے میں جو ان کی عدم دلچسپی تھی بلکہ شدید مخالفت تھی، ان آیات میں جو جواب دیا گیا ہے گویا جب یہ ایک ان کو ایک آخری صدا ہے. لیکن کس حوالے سے یہ بات بتائیے. اب دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ عبادت کا لفظ تین مرتبہ آیا ہے، تو جو لفظ عبادت جس کے لیے ہم عربی میں یا اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو دوسرے من عبودیت ابدیت کا لفظ بھی، پھر عام طور پر ہم کرتے ترجمہ عبادت کے بندگی سے کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اب قرآن مجید کے مجموعی طور پر فرامین کو اگر ہم دیکھیں تو بندگی کی چار صورتیں جو واضح ہوتی ہیں قرآن مجید سے. بندگی ایک عاجزانہ فرما برداری سے شروع ہوتی ہے، بالکل ایک عام جو لوگ جو ہے فرما برداری کرتے ہیں، چاہے دنیا میں جو ہے بڑے قوت ہے یا قوت والے ہیں ان کی یا پھر کسی اور چیز کی، پھر بڑھتے بڑھتے وہ غیر مشروط اطاعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر غلامی میں جو ہے ڈھل جاتی ہے، وہ بھی جو ہے عبادت ہے، اور اگر اسے پھر مذہبی تقدس بھی مل جائے تو یہی غلامی پھر پرستش، ریچولز اور جو ہے وہ مظاہر عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پرستش کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ بھی عبادت ہے. یہ چار صورتیں ہیں جو ہے عبادت کی. یہاں پہ اس کو اگر غلامی کو بھی نہیں اسی کلر کے اندر آپ شامل کر لیں تو یہ چار جو ہے صورتیں اس کی بنتی ہیں، اور یہی وہ چار جو ہے صورتیں ہیں جو بندگی کے حوالے سے قرآن مجید میں مذکور ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بندگی کے حوالے سے کلام کیا گیا کہ مشرکین مکہ خطاب کیا گیا ہے، جس طرح فرمایا کہ اپنی فرمان برداری اور غیر مشروط اطاعت کے آستانے تم نے بنا رکھے ہیں مختلف اس دنیا کے اندر، وہ طاقت اور قوت کے ہوں تو یا پھر جو ہے وہ تم کوئی اور کی کوئی صورت بھی ہو، اور پھر جو ہے تم نے تو پھر ہر تخت و تاج کے مالک یا جو قوت کا علمبردار ہے اس کے سامنے غلامی کی روش تم نے اختیار کر لی ہے، یا پھر کہیں پہ تمہیں کوئی مشقت یا پھر کوئی تقدس اگر اس کی چیز جھلک نظر آتی ہے تو تم وہاں پہ اپنا سرمایہ پرستش جو ہے سارے کا سارا وہیں پہ ڈھیر کر دیتے ہو، یعنی پرستش بھی اسی کے آگے، انہی کے آگے دعائیں، انہیں سے جو ہے حاجتیں مانگنا، سب کچھ جو ہے نا وہیں کر دیتے ہو. یہ بات جو انہیں بتائی گئی ہے، اور یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ مال و دولت بتایا گیا، جہاں پہ بتایا گیا مال و دولت، قوت و طاقت، تخت و تاراج اور سلطنت، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے سامنے انسان اپنا جو ہے انسانیت کا خراج جو ہے وہ پیش کرے انسان، یعنی اپنے انسانیت کی جو معراج ہے، یعنی یہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جھکا دے انسان وہاں پہ ان کے آگے جھکا دے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا چلا ہے. فرمایا گیا کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اور انسان کا ان مصنوعی قوتوں کے سامنے جھک جانا انسان کی بڑی بدقسمتی ہے، اور انسان پھر اپنے حوالے سے بڑا ظلم کرنے والا ہے. کائنات کو بنانے والے رب کے فیصلوں پر یہ بے اعتمادی ہے کہ اپنے سے کہیں تر کم تر اور کہتر مخلوق کے سامنے انسان اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کے سرمایہ اس کو جو ہے وہاں پہ لگا دے اور ڈھیر کر دے کسی کے اور کے آگے، اور اپنے مقام بندگی سے گر کر پھر ذلت کی وادیوں میں جا گرے. یہ نبی فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیے میں یہ ہرگز نہیں کرنے والا اسی صورت کے اندر بھی. اور پھر یہ ایک تو بات یہ کی گئی کہ میں ظاہر ہی میں نہیں کرنے والا جن کے آگے تم جھکتے ہو, یہ جو قوت اور دولت اور تخت و تاراج اور سلطنت اور یہ تقدس کہ جتنے حالے تم نے قائم کر رکھے ہو جن کے آگے تم جھکتے ہو میں ان کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں. ایک بات یہ بتائی گئی. دوسری بات جو بتائی گئی ہے انہی تین مرتبہ عبادت کا لفظ لا کے وہ بتائی گئی کہ میں نہیں جھکنے والا, تو پھر میرے جھکنے کا میری بندگی کا مستحق کون ہے؟ وہ بتایا گیا. فرمایا گیا یعنی یہ سوال بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ کون ہے پھر جس کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے, جس کے سامنے انسان کو اپنا دستے سوال جو دراز کرنا چاہیے, جس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے, جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ میری ہر ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے, میرا ہر عمل اس کی نگاہوں میں ہے اور کمزوریوں میں میری کمزوریوں میں اور میری جو ہے وہ میرا سہارا ہے اور وہی میری توانائیاں وہ مجھے بخشے گا اور وہی میرا آستانہ ہے, نہ وہ سوتا ہے نہ اسے آنکھ اس کی لگتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے, موت و حیات جس کے قبضے میں ہے وہی تو ہے. پھر فرمایا کہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کائنات کی جو ہے وہ اس کی ربوبیت اس نے کی ہے, اس کے معیشت کی راہیں کھولی ہیں, زندگی گزارنے کو اس نے ڈھب سکھائے ہیں. جس ذات بالا قدر میں یہ صفات ہوں گی میری بندگی کا مستحق ہوئی ہے, یہ بات میں اس کا اعلان کرتی ہوں. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس بات کا بھی اعلان کریے, یعنی آپ کی زبان مبارک سے اس بات کا اعلان کروایا گیا کہ یہ وہی ذات ہے جو تمہیں موت اور زندگی عطا کرتی ہے, وہ اور یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی صداقت ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تعالیٰ کا رب ہونا, اس کا مالک اور خالق ہونا اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور صداقت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو اس بندگی کی مستحق ہے اور میں اسی کی بندگی کروں گا. یہ بہت اہم بات ہے. اب دیکھیں کہ پہلے کہا گیا کہ نبی کی گئی ہے کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم بات کرتے ہو, میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے اندر یہ جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے صفات ہیں. اور اس پہ پھر شدت کے مطالبہ کیا گیا ہے اس توحید کے اوپر, اور یہ اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ہدایات کی گئی ہے, یعنی اس تاکید کو مزید موقت کیا گیا ہے کہ آپ یہ بھی اعلان فرما دیں کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے وہ عمر تو, اور دو مرتبہ ایک دفعہ جو ہے صاف ظاہر عمر تو کے لفظ میں جو ہے حکم دیا گیا, اور پھر جو ہے مغیرت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس بات کا بھی اعلان کر دوں کہ اسلامی زندگی کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی کا مکمل نہیں ہو سکتا, یعنی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے اوپر میں ایمان لاؤں گا. اور پھر مزید فرمایا یعنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی کسی بھی معروف لمحے میں کوئی کمزور جو ہے جو ویک مومنٹس ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں آتے ہیں کبھی وہ, پھر ذہنی تحفظات کی بھرمار میں جیسے آج کل جو ذہنی پرندگی کے دور کے اندر مال اولاد مال و دولت یہ رشتوں پیوند کی بیڑیاں انسانی جو شیطانی اکساٹیں اور بہکاوے ہیں ان کے درمیان میں زندگی کی انگنت مرغوبات ہیں جو آج کل ظاہر ٹمپٹیشنز ہیں اور حق و باطل کی آمیزش کے جو مختلف مواقع زندگی کے اندر آتے ہیں, مختلف آزمائشیں آتی ہیں, ان میں سے میں کسی ایک میں بھی اپنے رب کے ساتھ شرکت کے کسی امکان کو رد کر کے اپنے حقیقی رب پر خالص ایمان رکھنے کا مجھے کہا گیا ہے کہ میں جتنے بھی یہ موقع آئے ہر جگہ پہ میں ثابت قدم رہوں, میں کسی کمزور لمحے کے شکار نہ ہوں اور کسی کمزور لمحے کا شکار ہو کر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ لوں, کسی کو مجھے اولاد نہیں ملتی ہے تو کسی کو میں آستانے پہ جا کر اولاد نہ مانگوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, کسی مجھے جاب نہیں مل رہی ہے مجھے یہ ضرورت ہے مجھے وہ ضرورتیں ہیں میری زندگی کی بہت ساری ضرورتیں ہیں لیکن میں ان سارے کمزور لمحات کے اندر میں کسی کمزور جو انسان کا جو آسرا ہوتا ہے میں اس کا نہیں لوں گا آسرا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اور یہ بات جو ہے بتائی گئی اور یہی بات جو علامہ اقبال ہے کہ باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرک میان حق کو باطل نہ کر قبول, یہ وہ بات یہ وہ توحید ہے اصل میں یہ شعر جو بات بتائی گئی ہے. اور توحید کا تقاضا یہ بھی بتایا گیا ایسا کہ توحید کا تقاضا محض یہ نہیں ہے کہ توحید خالص کا راستہ جو ہے استقامت کے ساتھ اسی پہ میں چلتا رہوں بلکہ مزید مطالبہ کیا گیا ہے اور مزید مطالبہ یہ ہے कि उन लोगों से भी अलग हो जाऊं जो किसी भी शक्ल में और किसी ढंग में अल्लाह के साथ जो किसी को शरीक करते हैं। ये भी बताया कि मैं ऐसा ना करूं, अकीदे ही में नहीं, अमल में भी और नफाती जिंदगी में भी नहीं, इज्तमाही निज़ाम हयात में भी मैं जो है उनसे अलग हो जाऊं। यानी ये जो किसी भी ढंग में शरीक करते हूँ, चाहे इंफरादी जिंदगी में वो शरीक करते हो अल्लाह ताला के साथ या इज्तमाही जिंदगी में, ये माबदों और परस्तिस गाहों ही में नहीं, दरसगाहों में भी जो है किसी को, और अदालतों में और कानून सازی की मजलसों में, सियासत के ऐवानों में, मईशत के बाजारों के अंदर, हर जगह पे उन लोगों के तरीके से मैं अलग अपना तरीका अख्तियार कर लूँ जिन्होंने फिक्र अमाल के का पूरा निज़ाम जो है खुदा परस्ती और ना खुदा परस्ती की आमेजश पे कायम कर रखा है। यानी उनको मिला दिया है जो हक और बातिल को मिला दिया है, थोड़ा सा इधर से मलहूबा लिया, थोड़ा सा कम्युनिज्म से, थोड़ा सा सोशलिज्म से, थोड़ा सा किसी और इज्म से, और सबको मिला के इस्लाम के साथ एक जो मलहूबा बना के तैयार कर फरमाया कि नहीं, ये खालिस्तन मुझे कहा गया कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं। और ये वो बात है जो मुझे कही है कि इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फतर अस्समावात वल अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और ये देखिए वो दुआ है जो हर वक्त हर नमाज से कबल जो है नबी अकरम सल्लम पढ़ा भी करते थे, और इस बात की तालीम भी है कि मैं अपना किबला सीधे रखने के लिए जिंदगी का हर रोज हर वक्त पांच वक्त नमाज में ये ऐलान करूं कि मैंने अपने चेहरे को साफ साफ अल्लाह ताला उस हस्ती की तरफ फेर दिया है जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, यकसू होकर हर चीज से कट कर मैंने अपने आप जो है मैं रुख उधर कर लिया है। जहां पे कहीं भी शिरकत की और अमेजिश की जरा बराबर भी कहीं पे शुबा होगा, मैं अपने आप को वहां से अलग कर दूंगा और मैं मुशरिक शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खिताब किया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही जो है वो ऐलान फरमाया था, और जहां भी आपको जो है ये खिताब किया जा रहा है। आप अंदाजा कर दीजिए अजीज बहनों और भाइयों कि ये कितना अहम मजमून और कितना अहम खिताब है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से उस वक्त के लोगों को, तमाम इंसानियत को, मुझे और आपको जो है ये खिताब किया गया है। तो मैं कंटिन्यू है उसके वला तद, और ना तुम पुकारो, दुआ करो, पुकारो मिन दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, मा ला यनफाउ का, मा ला वो जो ला नहीं यनफाउ नफा देता तुम्हें, वला जो दुर्रो का और ना तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, फैन पस अगर फालता तुमने ऐसा किया, फैन का तो बेशक तू फिर इजम मिनत वालमीन, तो तब तो इजन जो है जब के मन में आता है, और जब के मनों में भी तब के मनों में, तब तो मिनत वालमीन तुम हो जाओगे जालिमों में से। इन ये बात तमाम मुखातिब को कही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई जा रही है, आपके तवज्जो से तमाम मुखातबीन जो है अव्वल आखिर सबको कहा जा रहा है। वईन यमसस का वईन, और अगर यमसस मस यमसो छूना पहुंचना, अगर तुम्हें पहुंच जाए अल्लाह यमसस कल्ला, और अल्लाह तुम्हें पहुंचाए, यानी मस यमसो छूना पहुंचाना के मायने में आता है, बिजुर्रिन कोई जर कोई नुकसान कोई तकलीफ अगर तुम्हें अल्लाह पहुंचाए, फला काशिफा तो कोई नहीं है दूर करने वाला, लहू उसको इल्ला हुआ मगर हुई अल्लाह, यानी तो उसको फिर कोई दूर करने वाला नहीं है। हम कशफ को पहले पढ़ाए थे, वही जुरेद का बखैर, और अगर वो पहुंचाए खैर, अगर वो इरादा करे, इरादा जुरीद इरादा जुरेद का, और अगर तुम्हारे लिए इरादा करे बखैर किसी खैर का, फला रादा तो फिर नहीं है कोई फेरने वाला, ये रद से है, वही रद से रात जो है सम फाइल है, रद रद करना और उसे रात फिर फेरने वाला कोई नहीं है, लिफजल ही उसके फजल को, यूसीबो भी वो पहुंचाता है। अच्छा ये लफ्ज जो है यूसीबो ये वही है जो असाबा यूसीबो इसाबतन पहुंचाना सही जगह पर किसी चीज का पहुंचना, और वो तीर जो अपने बिल्कुल सही हदफ पे जाके पहुंचे उसको मुसीब कहते हैं, इसी वजह से ठीक निशाने पे लगा हो। मई ये शाह उसको जो वो चाहता है, मैंने बाद ही अपने बंदों में से, वो हुआ गफूर रहीम वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है, इसका तर्जुमा करना चाहिए।
और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो तुझे ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान, अगर तो ऐसा करेगा तो जालिमों में से होगा, अगर अल्लाह तुझे किसी मुसीबत में डाले तो खुद उसके सिवा कोई नहीं जो उस मुसीबत को टाल दे, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को बिखेरने वाला भी कोई नहीं है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
اب یہ بات بتائی گئی, یہ وہی بات جو بھی آئی تھی, میں نے حق و باطل, امیزج حق و باطل, یعنی شرک وہاں پہ پازیٹیولی, یہاں پہ نیگیٹیولی, یعنی یہاں پہ اس شرک کا بتلان کیا گیا ہے. کہ دیکھیں آپ اس بات کو اچھی طرح جان لیں, آج اسباب کی دنیا کے اندر جس میں ہم زندہ ہیں, انسان ہزاروں چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے اور کرتا ہے, اور انہی کو بروئے کار لا کر آج انسان امکانات کی دنیا کے اندر بہت بڑی انقلابات جو ہے برپا کر رہا ہے, جس کا ماضی کے اندر جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ذرا غور کریں کہ اس اسباب کی وسیع اور عریض دنیا کے پیچھے اذن الہی کام کر رہا ہے. یقینی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اذن اس کے پیچھے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اگر انسان کے لیے مسخر نہ کرتا اور ان میں جو موجود خواص ہیں اگر وہ خواص اللہ تعالیٰ ان کے اندر نہ رکھتا, اور پھر ان خواص کا علم اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نہ دیتا, تو یہ انسان کے لیے کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ فائدہ اٹھاتا اور GPT-4 اور یہ اس طرح کی جو ہے آج جو اے آئی ہے اس تک جو ہے وہ پہنچ پاتا انسان. تو در حقیقت یہی زندگی کا وہ دائرہ ہے جس سے میں انسان غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس کو بھی شریک بناتا ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور ہر مخلوق اپنی بقا اور بقا کے امکانات اور اپنی طبی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اور یہ کس کے در حماقت کی بات ہوگی کہ ایک محتاج چیز کو جس کے اندر جس کے خواص خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا مالک اور خالق کا جو ہے شریک سمجھ کر اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے, کتنی عجیب و غریب بات ہوگی اور کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بلکہ اس کے مقابلے میں ان قوتوں کو ہرگز نہ پکارو جو نفع نقصان نہیں دے سکتی. اگر انسان کائنات کی سب سے بڑی اس حقیقت کو یعنی توحید کو بھی اگر جو ہے نہ پا سکے تو انسان سے بڑھ کر ظلم کرنے والا پھر ظلم کے راستے پہ گامزن پھر کون ہوگا. اور اگر انسان کے اندر پھر ایمان کی یہ قوت موجود نہ ہو تو پھر انسان میں کے اندر ہمیشہ خلا باقی رہے گا, اور اس خلا کو بھرنے کے لیے کبھی تو وہی ایک آستانہ تلاش کرے گا اور کبھی کوئی دوسرا آستانہ تلاش کرے گا اور کبھی کسی مددگار کو ڈھونڈے گا. اس لیے کہ انسان کو زندگی میں جو ہے جو درپیش نقصانات اور حاجتیں درپیش ہوتی ہیں اس میں پھر وہ یہیں سے اس شرک کو جو ہے پھر غذا ملتی ہے اس کو, کہیں پہ اس کو جاب نہیں مل رہی, کہیں پہ اس کے اولاد نہیں ہو رہی, کہیں پہ اس کی ایک ضرورت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, کہیں پہ اس کا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہے, کہیں پہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر ان سب چیزوں کے لیے وہ کہیں ایک در کے پہ جھکتا ہے اور کبھی دوسرے در پہ جھکتا ہے. حالانکہ اگر وہ غور و فکر کا جو ہے وہ حامل ہے اور غور و فکر کرے تو وہ اس بات کو جان سکتا ہے کہ نفع و نقصان کے حقیقی مالک تو صرف اللہ ہے, یہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ساری درگاہیں اور یہ سارے آستانے اور یہ سارے تقدس کے جو حالے ہیں یہ سارے کے سارے بالکل جو ہے وہ بناوٹی ہیں, اور یہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان کو روک سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. فرمایا آخری آیات کے اندر قل یا ایھا الناس, اے وہ لوگو, پھر وہ بات بتائی گئی, دوبارہ انسانیت کو خطاب کیا گیا, اے بنی لو انسان, قد جاءکم الحق, تمہارے پاس یقینی طور پہ حق آ چکا ہے, میں ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, فمن اهتدى, پس جو پھر ہدایت کو اختیار کرتا ہے, ہدایت حاصل کرتا ہے, اهتدى یهتدی اهتدار, ہدایت پانا, جو ہدایت کو پا لیتا ہے حاصل کرتا ہے, فانما, یقینی طور پر, یهتدی لنفسه, وہ ہدایت کو پاتا ہے اپنے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, ومن ضل, اور جو پھر گمراہ ہوا, فانما یضل علیہ, یہ قرآن مجید میں مضمون بے شمار مرتبہ آیا ہے, تو پھر اس گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے, وما انا, اور میں نہیں ہوں, علیکم, تمہارے اوپر, بے وکیل, کوئی نگران, کوئی وکیل تمہارے اوپر نہیں ہوں. یہ بات وقتبے آپ پیروی کیے جائیں, ما اس کی, یوفا الی کا, جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف, آپ کی طرف, وصبر, اور صبر کیے چلے جائیں, حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ, اللہ جو ہے اپنا فیصلہ سنا دے, وہ خیر الحاکمین, وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لیے مفید ہے, اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اس کے لیے تباہ کن ہے, اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
اب یہ آخری تنبیہ اور اتمام حجت بیان کی گئی ہے، اس سورت کے اختتام پر وہی اہم خطاب پوری بنی انسان کو کیا جا رہا ہے، لیکن وہی جیسے پہلے بھی بات کی روح سخن جو ہے وہ قریشی کی طرف ہے۔ اور یہ بات بتائیے، اگر دائی اگر اپنے حالات اور واقعات کے مطابق امر حق کو مدلل کر دے اور واضح کر دے لوگوں پر، اور نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر حق کو حق کی گواہی دے دے مکمل طور پر، اور اس کے راستے میں ہر تکلیف اور ناخوشگوار بات کو اور تکلیف اور اذیت کو برداشت کرے، اور یہ برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے کام کو جاری رکھے، تو اس کے بعد اس کے مخاطبین پر تمام حجت ہو جاتا ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر آخری بات ہم نے بتائی جا رہی ہے، بظاہر تو ایک بہت بڑی خبر دی گئی ہے اور نبی سنائی گئی ہے، لیکن حقیقت میں شاید آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے مکہ کے باشندوں، اے عرب کے رہنے والوں، اے اولاد آدم، تمام اولاد کی اولاد، کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کی ہدایت کے لیے سرمایہ جو نازل کیا ہے اور جو حق اتارا ہے وہ تمہارے پاس اب آ چکا ہے، یہ حجت تمام ہو چکی ہے، مطلع ہدایت پر جو آفتاب محمود پوری طرح طلوع ہو چکا ہے، نیکی کی شاہراہ جو ہے وہ روشن ہو چکی ہے اور جگمگا اٹھی ہے، شک و شبہ جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس دعوت کو قبول کرو یا نہ کرو، اور اگر نہ کرو تو پھر ظاہر یقینی طور پر اگر گمراہی کے گڑے میں گرتے ہو تو یہ بھی تمہاری اپنی وجہ سے، اب تمہاری زندگیاں اسی پیغام سے وابستہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تو اس پیغام کی نسبت تمہارا کوئی بھی رویہ مثبت اور منفی ہو اور وہ کچھ عواقب کا حامل نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، تمہاری قسمت کے فیصلے اب اسی پیغام کے حوالے سے ہوں گے، تم میں سے جو شخص اس ہدایات کو قبول کر لے گا وہ اپنی زندگی بنا لے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ ظاہر اپنی قسمت جو ہے وہ بگاڑ لے گا، تم اپنے طرز عمل میں آزاد ہو، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم اس آب حیات سے سیراب ہوتے ہو تو پھر جاویدان زندگی کی نایات اور اکرام جو ہے تمہارا منتظر ہوگا، اور اگر تم اسے ٹھکرا دیتے ہو تو اس کا نقصان بھی صرف اور صرف تمہیں کو برداشت کرنا ہوگا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ ہے وہ حجت، تمام حجت یہ ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ذمہ داری ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے جو ہے ہدایت پر آپ نے جس کا اعلان کر دیا، پروناؤنس کر دیا ہے، اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع کے موقع کے اوپر بھی تمام لوگوں کے لیے دہرایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ہدایت کے ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر و استقامت کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ وہی مضمون ہے شروع کے اندر بھی پھر آخر کے اندر بھی وہی جو ہے یہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے مضمون کے ساتھ، کہ آپ کو تمام اظہار ثانی اور مخالفوں میں صبر و استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ جو صبر ہے یہ دایان الحق کا روز اول سے پہلے دن سے تمام جو ہے ان سب لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہر مکی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ہدایت کی گئی ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء اور رسول کا یہی معمول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فصبر آپ بھی صبر کیجئے کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے تمام اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور در حقیقت اس راہ حق کے اوپر صبر و استقامت ایک بہت بڑی عظیم شان جو ہے وہ صفت ہے۔ قریش کو آخری تنبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین کے رویے کی پرواہ نہ کریں، جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ جو ہے وہ اتارا گیا اسی کی پیروی کیے جائیں، اور حالات سے جو ہے کبھی متاثر نہ ہوں، حالات کے اوپر اس پیغام کے اوپر ثابت قدم رہیں، یہ مخالفین کا کتنے ہی زور لگا لیں آپ اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں، یہ ثابت قدم رہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے، فیصلہ جس کے ہاتھ میں وہ قریش کی کاروائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی مسائی جمیلہ کو بھی دیکھ رہا ہے، فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے، فیصلہ کرنے والا خود رب العالمین ہوگا، وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہوگا، اس لیے آپ بالکل اطمینان رکھیں، یہ لوگ اپنے انجام سے ضرور دو چار ہو کے رہیں گے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔